لا إله إلا الله لا إله إلا الله
tauheedfastsunnah.com
لا إله إلا الله
اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر درس قرآن و حدیث اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ فرقہ باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ
لا إله إلا الله
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد میرے بھائیو اور دوستو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خوب سے خوب کی طلب رکھی, اس وجہ سے اس کی زندگی جمود کا شکار نہیں. ہر صدی نہیں وہ صدی بہت زیادہ ہے, ہر 10 سال کے بعد نئی سے نئی چیز انسان اپنے راحت تسکین کے لیے بناتا رہتا ہے. باقی جتنا جہان ہے اس میں ایک ٹھہراؤ ہے, لہذا جتنی کائنات اور جتنے جانور چرند پرند ان کے زندگی گزارنے کے جو طریقے آج سے 10,000 سال پہلے سے وہی آج ہیں, اس میں کوئی فرق نہیں. انسان کے اندر قناعت بھی نہیں ہے اور خوب کی جستجو بھی ہے, اس لیے یہ آگے بڑھتا ہے آگے بڑھتا ہے آگے بڑھتا ہے. یہ اس کے اندر جذبہ اللہ نے بھرا ہے, اس کی اصل انتہا تو جنت ہے. اور انسان خوف سے صدموں سے مصیبت سے ڈرنے کا مادہ بھی ہے, اس سے بچنے کی تدبیریں کرتا ہے, اس کی آخری انتہا جہنم ہے. جب اللہ تعالی سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں اور نبیوں کی تعلیم کو بھلا دیتے ہیں تو پھر نہ ان کو اللہ کی جنت یاد رہتی ہے, نہ جہنم, نہ اللہ, نہ رسالت, تو پھر وہ دنیا کو جنت بنانے کے لیے جستجو شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے اس کو جنت بنانا ہے اور اس کو جہنم نہیں بننے دینا. اول تو آج تک ایسا ہوا نہیں, ہو جائے تو اس کا علاج کسی کے پاس نہیں کہ اب موت نہ آئے. 65 سال تک چنگیز خان لڑتا رہا, 40 سال کی عمر تک ذلیل ہوا, 40 سال کے بعد فتوحات شروع ہوئیں, 25 سال میں اس نے سب سے زیادہ فتوحات کا ریکارڈ قائم کر دیا. آج تک کتنی فتوحات کوئی نہیں حاصل کر سکا اکیلا, بطور حکومت تو ہوتی رہی. تو پھر اس کو خیال آیا کہ عمر تو گزر گئی لڑنے میں, اب حکومت کرنے کا وقت آیا ہے, تخت تو اب بچھے گا. تب 65 سال کا ہو گیا, پیچھے عمر ہی کوئی نہیں رہ گئی. یہ المیہ ہے دنیا کے سارے انسانوں کا. تو اس نے سارے حکیم اکٹھے کیے, بھائی کوئی طریقہ بتاؤ میری زندگی بڑھ جائے, حکومت تو میں نے اب کرنی, کوئی طریقہ بتاؤ میری زندگی بڑھ جائے. میں کہا جی زندگی تو نہیں بڑھ سکتی. ایک چین کا طبیب تھا, اس نے کھڑے ہو کر یہ کہا زندگی تو نہیں بڑھ سکتی, جتنی ہے وہ بہتر گزر جائے اس کا طریقہ ہم بتا سکتے ہیں. تو کتنے سال بعد مر گیا, 72 سال کی عمر, صرف 7 برس اس کو حکومت ملی, جس کے لیے اس نے دنیا میں سب سے زیادہ خون ریزی کی. اتنا تو ہیروشیما ناگاساکی میں بھی لوگ نہیں مرے جتنا چنگیز خان اکیلے نے قتل کر دیا. اور اس کے پوتوں میں 15 لاکھ آدمی صرف بغداد میں تہ تہ ہو گیا. 40 دن تک تلوار چلتی رہی, تو توپیں تو تھیں نہیں ماری اور ہزاروں گئے تلوار سے قتل کرنا ہے. 40 دن 15 لاکھ آدمی قتل ہوا, روزانہ ذبح ہو رہے ہیں کھوپڑیوں کے مینار. لیکن آپ اس کی دیکھیں عاجزی, وہ کہتی اس کے پوتے نے کیا ہلاکوں نے, کیا وہ کہتا میرے پاس ٹائم کوئی نہیں, اب میں حکومت کب کروں, میری تو زندگی ختم ہو چکی. تو پہلے تو یہ جنت بنتا نہیں ہے, جنت کوئی بنا لے تو پھر اب اس میں کچھ تو رہے, 100 سال تو رہے, 200 سال تو رہے, 300 سال تو رہے. بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ نے گھر بنایا, اس نے اپنی رعایا کو دعوت دی, پھر اس نے پوچھا بتاؤ میرا محل کیسا ہے.
صاحب نے بڑی تعریف کی. دو آدمی پیچھے بیٹھے وہ خاموش رہے. اس نے پوچھا تم نہیں بولتے ہو؟ وہ کہنے لگے بہت اچھا ہے, صرف دو کمیاں ہیں باقی سب کو. تو بادشاہ نے پوچھا وہ کیا ہیں؟ کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کا بنانے والا اسے چھوڑ کے مر جائے گا, اور دوسرا یہ ہے کہ ایک دن یہ گھر اجڑ جائے گا, باقی سب ٹھیک. انہوں نے کہا باقی پیچھے رہ کے آگے رہنے کے لیے تو گھر بنایا, چھوڑ جانا ہے. تو وہ کہنے کا کوئی ایسا گھر ہے جس کا مالک مرتا نہ ہو اور وہ پرانا نہ ہوتا ہو اور وہ اجڑتا نہ ہو؟ کہاں وہ ہے؟ تو وہ کہاں ہے؟ کب یہاں نہیں ہے, جنت ہے. تو اس بادشاہ نے کہا اچھا مجھے سوچنے کا موقع دو, رات گزری صبح حکومت چھوڑی کا کیا کرنا ہے, مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ. یہ واقعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی محفل میں بیان کیا گیا تو انہوں نے کہا یہ پڑی تمہاری حکومت, میں بھی جنت کی تلاش میں جاتا ہوں. تو ان کے مشیروں نے کہا آپ کو تو حکومت میں جنت مل رہی ہے, آپ کیوں ان لوگوں کو یتیم کرتے ہیں؟ انہوں نے پورا ارادہ کر لیا حکومت چھوڑنے کا. تو میں ادھر پہلی دفعہ آیا ہوں, مجھے میاں احسن ادھر لے گیا دکھانے کے لیے. تو مجھے یہ سارا مضمون میرے ذہن میں آیا کہ آج سے نہیں صدیوں سے انسان دنیا کو جنت بناتا چلا آیا ہے, اور صدیوں سے ہی اس کا خواب چکنا چوری ہوتا چلا آیا ہے, کبھی اس خواب کی تعبیر کوئی پا نہیں سکا. دنیا میں سب سے بڑا محل بنایا تھا کسرا نے, ایران کے بادشاہ خسرو پرویز نے, جو 11,000 ستونوں پر قائم تھا. تو اس کتنا کورڈ ایریا ہوگا, اور 40 مربع میل میں تھا. ساری دنیا کا خزانہ اس کے قدموں میں تھا اس وقت, اور اس میں 10 سال نہیں رہ سکا. اپنے بیٹے کے ہاتھوں قتل ہو گئے, اپنے ہی بیٹے نے شیروے نے قتل کر دیا. اور مسلمانوں میں سب سے بڑا گھر بنایا تھا اسپین کے بادشاہ نے, عبد الرحمن الناصر نے 300 ہجری میں, جو 4,316 ستونوں پر قائم تھا. 4 میل لمبا, 3 میل چوڑا, کورڈ ایریا, 4 میل لمبا, 3 میل چوڑا. یہ تو شیشے کا فانوس ہے, وہاں کرو جواہر کے فانوس. سارے جہان کو اس نے 4,000 خچر, 25 برس سامان ڈھوتے رہے, 10,000 مستری مزدور 25 سال کام کرتے رہے, پھر وہ تعمیر مکمل ہوئی. 6,000 اس میں لونڈیاں رکھی ہیں اس کے حسن کو بڑھانے کے لیے, 12,000 نوکر رکھے صفائی ستھرائی کے, اور 13,000 اس میں فوج رکھی اس کی حفاظت کے لیے, اور اس کو خود رہنے کے 25 سال ملے. 325 میں مکمل ہوا, اس میں شفٹ ہوا, 350 میں وہ مر گیا, اور 375 میں اس محل کو آگ لگائی گئی اشبیلیہ کے حکمران نے, اپنوں ہی نے, اشبیلیہ کے حکمران نے, معتمد نے قرطبہ پہ حملہ کیا, اور سب سے پہلے اس گھر کو آگ لگی, اس کی ایک اینٹ باقی نہ بچی. تو یہ صدیوں سے انسان دنیا کو جنت بنانے کے چکر میں چلا رہا ہے, وہ ہوتی ہی نہیں, کیونکہ اس کے اندر پرانے ہونے کی صفت ہے. یہ بنتے ہی بگڑنا شروع ہو جاتا, تن پیاتے ہی کپڑا میلا ہونا شروع ہو جاتا. اس کا ڈیزائن ہی خالق کے کائنات نے مٹی سے بنایا ہے, وہ بھربھری ہے, وہ ٹکتی کوئی نہیں. اس کا سب سے قیمتی پتھر ہیرا ہے, جو کوئلے کی ایک بہتر شکل ہے, کوئلہ اس کی اصل ہے. حضرت علی نے فرمایا تم کس دنیا پہ فخر کرتے ہو؟ جس کا سب سے قیمتی مشروب شہد ہے, جو مکھی کی تھوک ہے, اور سب سے بہترین کپڑا اس کا ریشم ہے, جو ایک کیڑے کی تھوک ہے. تو جس دنیا کا بہترین مشروب مکھی کی تھوک, بہترین کپڑا ایک کیڑے کی تھوک, تو اس پہ کیا فخر کرنا؟ تو بھائیو, انسان بیچارہ بڑا ہی بے بس ہے. ہمارے تو حیرت ہی ہوتی ہے, ہماری تو زندگیاں ہی کوئی نہیں, اور اتنے لمبے چوڑے. ایک قوم گزری, قوم عاد, ان کو اللہ نے غیر معمولی جسم دی, غیر معمولی زندگی دی. عام انسانوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. صرف ایک قوم, لم یخلق مثلها فی البلاد,
اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے ان جیسا کوئی نہ بنایا. یہ تھی حضر موت کے علاقے میں, اور اس کو ربع الخالی آباد تھا, یعنی یہ سارا جو آج خالی نظر آتا ہے یہ کسی زمانے میں اس قوم سے آباد تھا. وہ 300 سال میں جا کے مکمل جوان ہوتے تھے. ان کی ہمارا جو 30 سال میں جا کے مکمل جوان ہوتا ہے, ان کا نوجوان 300 سال میں مکمل جوان ہوتا تھا, بھرپور جوانی شروع ہوتی تھی, اور 600-700 سال ان کی اوسط عمر تھی. ان میں بیماری نہیں تھی, بڑھاپا نہیں تھا, اور بس موت تھی, مر جاتے تھے, بیمار نہیں ہوتے تھے. اور ایسے درخت کو یوں پکڑتے تھے اور یوں اکھاڑ کے پھینک دیتے تھے, ہاتھ سے اکھاڑ کے یوں پھینک دیتے تھے. 30-30, 40-40 فٹ ان کے قد تھے. تو ایک مائی کا بچہ مر گیا 300 سال کی عمر کا. وہ اس کے سرانے بیٹھی رو رہی تھی, ہائے میرا بچہ, تو نے نہ کھایا نہ پیا, تو دنیا ہی کوئی نہ دیکھی, تو میں ٹر گیا میرا لال. تو ایک عالم تھے وہاں, انہوں نے کہا اماں تو اس کو رو رہی ہے, 300 برس تو گزارے. ایک امت آئے گی جن کی ٹوٹل عمر 60-70 سال ہوگی, کہنے لگی ہیں 60-70 سال. پھر انہوں نے کہا اچھا وہ گھر بنائیں گے رہنے کے لیے؟ ان کو سما کو بحریہ ٹاؤن پھرا دو آ کے, کیسی احمقوں کی دنیا ہے, کیسی احمقوں کی دنیا ہے. وہ کہنے لگی اگر میری اتنی عمر ہوتی میں تو ایک سجدے میں گزار دیتی. اور اللہ ان کی برائی بیان کر رہا ہے, قوم عاد جن کو چلو کوئی عقلن بھی تھوڑا بہت کوئی گنجائش ملتی, بھائی اتنے 100 سال جو رہنا ہے تو بناؤ کوئی بڑے لمبے چوڑے گھر. انہوں نے جب بنائے تو اللہ نے کہا تتخذون مصانع لعلکم تخلدون, تم اتنے بڑے بڑے گھر بناتے ہو جیسے تم نے مرنا ہی کوئی نہیں. تو اب اس آیت کو سامنے رکھ کر ہم سوچیں کہ ہماری تو عمر, ہمارے نبی نے فرمایا 60 اور 70 کے درمیان ہے میری امت, بہت تھوڑے ہوں گے اس کو کراس کریں گے. لیکن یہ انسانی کمزوری ہے کہ وہ جنت بنانا چاہتا ہے. اللہ نے بڑا گھر بنانے سے نہیں روکا, کوئی میری بات کا مطلب غلط نہ لے جائے, بڑا گھر بنانے سے نہیں روکا, پسند نہیں کیا. کیوں کہ دیکھو کھانا کوئی حرام ہے, دودھ کوئی حرام ہے, اور جس کو ڈائریا اس کو کہتے ہیں آپ نے دودھ نہیں پینا, کیوں نہیں پینا, اور زیادہ ہو جائے گا. جس کو شوگر اس کو کہتے ہیں آپ نے مٹھائی نہیں کھانی, اس کے سامنے پڑو گئے گلاب جامن بےچارا جلچائی نظروں سے دیکھتا ہے, کبھی کھا بھی لیتا ہے چلو ادھی گولی بات کھا لو, اور کبھی چھوڑ بھی دیتا ہے کہ پسندیدہ نہیں. کیوں کہ آدمی غافل ہو جاتا ہے. اگر اللہ چاہتا اپنے محبوب کو سونے چاندی کے گھر بنا کے دیتا, دیکھو کیسی عجیب ہے, اللہ تعالیٰ بناتا اپنے نبی کے لیے بحریہ ٹاؤن, اور نہریں بچھی ہوتی اور جیسے روشنیاں ہوتی کمکمے ہوتے, اور اللہ اپنے گھر کو اللہ نے اپنا گھر بنایا کالے پتھروں سے, گھڑے ہوئے بھی نہیں, تو ابھی آگے اوپر ان سے مشینیں مار کے ان کو تھوڑا سا برابر کر دو نا, ان گھڑے پتھر ٹیشے سے توڑ کاٹے ہوئے وہ ابراہیم علیہ السلام نے لگائے تھے, بعد میں قریش نے لگائے تو وہ بھی ایسے ہی لگائے. اور جب اپنا دربار بنایا عرفات تو ایک سبز تن کا نہیں, وہاں ایک سبز تن کا نہیں ہے. تو اللہ پاک نے بھائیو ہمارے ساتھ سودا کیا ہے کہ تم ایسا کرو یہ جنت نہیں بن سکتی, بن جائے تم چھوڑ کے مر جاؤ گے, پھر کیا کرو, پھر اور زیادہ غم ہوتا ہے. 1997 میں میری جماعت گئی تھی 4 مہینے کے لیے امریکہ, تو میں نے ایک مضمون پڑھا تھا کہ آج کل امریکہ کا سب سے زیادہ مالدار آدمی بہت پریشان رہتا ہے, اور پریشانی کی وجہ صرف یہ ہے وہ کہتا میں 50 سال کا ہو گیا ہوں, پیچھے عمر تھوڑی رہے گی, اب کیا بنے گا. ہمارے پاس تو بڑا خوبصورت جگہ ہے, اب ہم تو اللہ کے پاس جائیں گے, اللہ جنت دے گا, راضی ہو گیا تو ہمارے کام بنا دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا یہ جنت نہیں بن سکتی. دنیا کا سب سے بڑا فاتح چنگیز خان, اس کی قبر موجود نہیں ہے, کہاں دفن ہے نہیں پتا, اور دنیا کا سب سے طاقتور پایا تخت قراقرم, جس کو چنگیز نے دنیا کا سب سے خوبصورت شہر بنایا, اور سب نقاش اور سارے مصور اور سارے فن کے ماہر وفد نے وہاں جمع کر کے شہر بنایا. 1220 میں اس کی بنیادیں رکھی گئیں اور 1333 میں اس کو آگ لگائی گئی اور پھر اب وہاں صرف پورے اس شہر کی نشانی ایک کچھوا ایک پتھر پہ رکھا ہوا ہے جو صرف یہ بتا رہا ہے کہ یہاں قراقرم کا شہر ہوا کرتا تھا، فاتح اعظم کی راجدھانی تھی، باقی سب ریت کے نیچے چلا گیا، چھپا دیا گیا۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالی ہم سے ایک سودا کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ ان سلم تلی فی ما ارید کفی تو کفی ما ترید، یہاں وہ کر جو میں کہتا ہوں پھر میں وہ کر دوں گا جو تو کہتا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے، یہ ابن آدم انت ترید و انا ارید، میرے بندے ایک ارادہ تو کرتا ہے ایک میں کرتا ہوں، ولا یکون الا ما ارید، آخر میں ہوتا ہوا جو میں چاہتا ہوں، تیرا ارادہ تو پھر بھی نہیں پورے ہوتے جب تک اللہ نے چاہے، تب کیا کرو؟ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيد كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيد، تو وہ کر جو میں کہہ رہا ہوں، آنکھیں بند کر لے، کان بند کر لے، کسی کی نہ سن، کسی کو نہ دیکھ، بس قرآن کے پیچھے چلتا چلتا، میرے نبی کے پیچھے چلتا، پھر کیا ہوگا؟ كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيد، جو چاہے گا کر دوں گا۔ اچھا پھر یہ جو دنیا کے نظارے بھی ہیں نا، ان کی تو ایک حد ہے نا۔ ابھی ایک دفعہ بحریہ ٹاؤن بن گیا، ہم آئے ہو بڑی بڑا خوبصورت ہے، اگلے دن اس کی جاذبیت اور کم ہو جائے گی، اگلے دن اور کم ہو جائے گی، اگلے دن اور کم ہو جائے گی، اور چوتھے دن دیکھنے کو جی نہیں کرے گا۔ اب سارا ڈیزائن بدلو تو کون بدلے اسے؟ جتنی تیزی سے میری خواہش بدلتی ہے اتنی تیزی سے دنیا کا نظام نہیں بدلتا۔ میں نے ایک گھر بنایا بڑے چاؤ سے، اب میں اس سے بیزار ہو گیا، نیا بناؤ، نیا بنانے میں کچھ وقت تو لگے گا، ایک دم تو نہیں بن سکتا۔ تو یہ اس کی جاذبیت کی ایک حد ہے، اور انسان ہر حد کراس کرتا ہے، اس کی خواہش کی حد کوئی نہیں، اور دنیا ایک بڑی مخصوص اور محدود سی جگہ ہے، لہذا جب یہ صرف مادی دنیا میں اپنا سکون ڈھونڈتا ہے تو پریشان ہو کے تھک ہار کے بیٹھتا ہے، اور پھر ہمتیں پست، ارادے شکستہ، پھر خودکشیاں، پھر آوارگی، پھر یہ شراب، پھر یہ زنا، پھر یہ کلب، پھر یہ ڈسکو، یہ سب کچھ انسان کے اندر کی بے چینی اور بے قراری کی نشانیاں ہیں۔ یہ معاشرہ بتاتا ہے کہ یہ بھٹکا ہوا ہے، ان کی زندگی کا طرز بتاتا ہے کہ یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، انہیں منزل کی تلاش ہے اور یہ پا نہیں سکے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے سودا کر لو، کفی تو کفی ما تورید، اور جنت کی ایک آیت، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما کانوا یعملون، تم یہاں وہ کر دو جو میں کہہ رہا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہیں تصور میں بھی نہیں آ سکتا جو میں نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان تیار کیا ہے، کیا تم سوچ بھی نہیں سکتے؟ چونکہ سوچ تو محدود چیز، سوچ محدود ہے نا، جنت اللہ کی رحمت کا مظہر، اللہ کی رحمت لا محدود ہے، ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اگر تمہیں نہیں پتا، میں نے تمہیں دیکھو نا، یہ ایک انسان کی تخلیق ہے، کتنا خوبصورت ہے، اور میرا اللہ جنت کو بنا رہا ہے اپنی تخلیق کے ساتھ، وہ کیسی خوبصورت ہوگی؟ پھر اس کو خوبصورت بنانے کی ایک حد ہے، اس سے زیادہ بنائیں گے تو یہ بدسور، اس مسجد کو بھائی اتنا یہ ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر تک بھی لے آؤ گے یہ بیل بوٹے تو یہ بدسورت ہو جائے گا، کہ اس کے اندر اتنی گنجائش نہیں کہ وہ آرائش کو برداشت کرے۔ ایک لڑکی کو میک اپ کیا ایک حد تک تو ٹھیک ہے، جب پورے پاؤڈر کا ڈبہ اس پہ گراؤ گے تو وہ ڈائن بن جائے گی، ایک حد ہے نا۔ تو آپ، میں، مجھے یہ حدیث حیرت میں ڈبو دیتی ہے کہ اللہ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس کے حسن و جمال کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے کہا میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، باقی جنت کو کہا کونی بن جا، وہ بن گئی۔ جب جنت الفردوس کو بنانے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر اس پر مہر لگائی، سپکا بند، پھر اسے اللہ دن میں 5 دفعہ روزانہ کھولتا ہے، اور روزانہ کہہ رہا ہوں، 5 دفعہ اس کے حسن و جمال کو پہلے سے زیادہ کر دیتا۔ تو اس میں کتنی گنجائش ہے حسن قبول کرنے کی، جبکہ پہلی اینٹ اللہ نے خود رکھی، اپنے ہاتھوں سے اس کو بنایا، یا اللہ، اپنے ہاتھوں سے اسے بنایا، اس کے گھر، اس کے دریا، اس کی نہریں، اس کے پھل، اس کے پھول، اس کے جانور، اس کے پرند، اس کے چرند، اس کے حور، اس کی لڑکی، اس کے خادم، اس کے چھت، اس کے کمرے، اس کی دیواریں، ہر ایک تو خود بنایا، پھر اس نے کتنی گنجائش رکھی ہے کہ آج بھی اللہ نے اسے پانچ دفعہ سجایا ہے، اور جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی اللہ روز اسے پانچ دفعہ سجاتا جائے گا، سجاتا جائے گا، سجاتا جائے گا. اس لیے جنت والوں کے لیے سب سے اعلیٰ آیت ہے ولدینا مزید ولہم فیہا ما یشتہون، جو چاہو گے ملے گا. آگے کا ولدینا مزید، کہ جنت میں آ کر بھی تمہاری سوچ کی پھر بھی ایک حد ہوگی، جب وہ حدیں ختم ہو جائیں گی تو پھر میں اپنے خزانوں سے مزید اپنے در کھولوں گا، جو تمہیں دوں گا نہیں سوچ سکتے. اور دوزخ والوں کے لیے سب سے خوفناک آیت ہے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، چکھو یہ عذاب ہمیشہ بڑھتا رہے گا، کبھی کم نہ ہوگا. تو بھئی اب رہنے کے بھی ہے اور مکان بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، اب سارے شوق پورے کرو. یہاں مصیبت یہ شوق پورے کرنے کے لیے وقت ہی کوئی نہیں، چلو پیسہ تو آ گیا لیکن اب وقت کہاں سے خرید کے لائیں. وقت کے لحاظ سے تو مالدار بھی فقیر ہے، مالدار بھی فقیر ہے اور فقیر بھی فقیر ہے. چلو کوئی پیدائشی طور پر مالدار باپ کے گھر میں پیدا ہوا تو اس سے باپ کی جائیداد کو سنبھالنے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. ہے اگر اس کو اچھے لوگ مل جائیں وہ صرف مزے ہی کرتا رہے تو اس کے پاس تو صرف 60-70 سال ہیں بس، پھر وہ ہی مر جاتا ہے. اس سے اوپر چلا جائے تو اولاد کہتی مر جائے مگرونی لندہ مرد ہی نہیں پہ، مولانا دعا کرو اللہ تعالیٰ ابا جی نے سکھ دے دے. کیا مطلب سکھ دے دے؟ یعنی کہ مر جاوے. جن کو پالا ہوتا وہی دعائیں مانگتے ہیں. اور وہاں میرے اللہ کا نشان ایک نشست میں یوں بیٹھے گا تو اللہ سامنے جو اس کے کھولے گا مناظر تو 70 سال ایسے ہی بیٹھے بیٹھے گزر جائیں گے، اس کو پہلو بدلنے کا بھی ہوش نہ رہے گا. تو اللہ ہم سے کہتا ہے میرے ساتھ سودا کر لو، چار کام کر لو بس، کام آسان ہے، چار کام. سارے قرآن کا خلاصہ سورۃ العصر، والعصر مجھے زمانے کی قسم. اللہ کو قسم کی ضرورت ہے، اس کا ہر بول سچ ہے، پھر بھی قسم اٹھائی ہے، چونکہ قسم ہمیشہ وہیں اٹھائی جاتی جہاں اگلے کو شک ہو. تو جو اللہ آگے بات کرنے لگا ہے نا، اس میں سارے جہان کو شک سے بھی کوئی اور سخت لفظ لاؤں تو وہ بھی صادق تھا، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا کامیابی ان چار کاموں میں ہے اور سارا جہان کہتا ہمیں تو نظر کوئی نہیں آتی. تو اللہ نے اس شک کو اٹھایا، والعصر مجھے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، ساری دنیا نقصان میں ڈوب گئی ہے. دیکھو یہ نا بہت بڑا علم سفروں میں چھپا ہوا ہے، سفروں میں. ہمارے یہ مدرسے کے بچے، ہم خود بھی مدرسے میں بیٹھ کے پڑھ کے گزار دیے 8 سال، وہ پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، ساتویں، آٹھویں صدی تک لوگ سفر بھی کرتے تھے اور علم بھی حاصل کرتے تھے. سفروں میں قسم ہے کہ ساری دنیا کے انسان خسارے میں ہیں، لیکن جو فی کا ترجمہ ہے نا فی، یہ میں جبوتی کے سفر میں سمجھا ہوں کہ ہم اجتماع پہ جا رہے تھے جبوتی سے آگے تو جرہ ایک جگہ ہے، سمندری سفر تھا ہمارا، تو ہم چار کشتیوں پہ سوار تھے. تو پہلی دوسری کشتی گزر گئی، تیسری ہماری تھی گزر گئی، سب سے بڑی کشتی پیچھے آ رہی تھی چوتھی، جس میں کوئی 300 آدمی سوار تھے. وہ ساحل سے آدھا کلومیٹر پہنچی ہے سمندر میں تو وہ اس نے کلابازی کھائی اور ڈوب گئی، تو اس میں کوئی 125 آدمی شہید ہوا. ساحل قریب تھا تو اتنے میں امداد پہنچ گئی، کوئی 150-200 آدمی بچا لیا گیا، 125 کے قریب اس میں شہید ہو گیا. تو جب ہم پہنچے نا وہاں ساحل پر تو ضرورت و فون آیا، تو مجھے جبوتی کے امیر صاحب نے کہا کشتی ڈوب گئی. تو میں تو اپنی آنکھوں کے سامنے، یہ ہماری کشتی، وہ دوسری چوتھی، وہ ساتھ ساتھ ہم کھڑے ہوئے تھے تو وہ ہمیں ایسے ہاتھ ہلا رہے تھے استقبال، اور چونکہ ہماری جماعت کو انہوں نے ایک چھوٹی کشتی بڑی خوبصورت تھی اس میں بٹھایا تھا، تو انہوں نے کہا کشتی ڈوب گئی. ایک دم بے ساختہ میرے منہ سے نکلا کوئی بچا ہے؟ دیکھو میں دیکھا سمندر میں طوفان تھا اس دن، تو کوئی بچا ہے؟ تو ان کے امیر نے کہا ابھی خبر نہیں آئی. پھر مجھے فی کا مطلب سمجھ میں آیا کہ اللہ نے ناکامی کو ایک سمندر سے تشبیہ دی ہے، ناکامی کو ایک سمندر خوفناک دکھایا ہے، اور انسانیت کے سفینے کو اس میں ڈوبتا دکھایا ہے. تو خود بخود فطرت سوال کرتی ہے. اللہ نے کہا ان الانسان لفی خسر, مجھے قسم ہے زمانے کی ساری دنیا کے انسان خسارے کے سمندر میں غرق ہو. یہ تشبیہ مجھے اس سفر میں سمجھ میں آئی, کتنی تفسیریں پڑھیں یہ نہیں سمجھ میں آیا. مہیب شکل بن گئی ہے, خوفناک شکل بن گئی. تو ایک دم وہی فطرت کا سوال جو میں نے بے ساختہ کیا, کوئی بچا؟ تو ایک دم سوال اٹھتا ہے یا اللہ کوئی بچا بھی ہے؟ چونکہ الف لام کے ساتھ جو اس نے کہا الانسان سارے ہی گئے, یا اللہ کوئی بچا بھی ہے؟ تو اللہ نے کہا کچھ بچ گئے, کچھ بچ گئے. اللہ نے ذرا حوصلہ دیا, کچھ کو مل گیا, وہ مل گئی امدادی ٹیم میں آ گئی ہیں بھائی, بچا لیا. کچھ بچ گئے, کون؟ جنہوں نے چار کام کیے وہ بچ گئے, باقی گئے سارے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, ایمان کی شرط لگاتے ہی سارے کافر خسارے میں ڈوب گئے, یہ ایسا ڈوبے کہ مر گئے, نکل ہی نہیں سکتے. ایمان کی شرط نے ساری دنیا کے کافر کو سمندر میں غرق کر دیا ہے. اب ڈوبنے والے سے ڈوبنے والا کوئی مثالی نہیں ہوتا, ناکام انسان کوئی قابل تقلید نہیں ہوتا, ناکام معاشرہ کوئی مثالی نہیں ہوتا. تو ساری دنیا کا غیر مسلم وہ اللہ کی نظر میں ناکام اور ناکامی کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ وہ دنیا کی تعلیم کے امام ہیں, تو ہمارا سارا تعلیم یافتہ طبقہ ان سے بری طرح متاثر, جن کو اللہ کہہ رہا ہے ناکام ڈوب گئے. ایمان کی شرط لگتے ہی سارے کافر ڈوبے. وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ, عَمِلُ الصَّالِحَاتِ کی شرط لگائی تو ایمان والے خسارے میں ڈوب گئے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, تبلیغ کی شرط لگائی تو عمل والے خسارے میں ڈوب گئے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, صبر کی شرط لگائی تو تبلیغ والے بھی ڈوب گئے. لیکن ہر ایک کا ڈوبنا الگ الگ ہے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, ایمان کی شرط نے کافر کو ایسا ڈبویا ہے کہ ختم, صفر. وعمل الصالحات, عمل الصالحات کی شرط لگانے سے ایمان والے خسارے کے سمندر میں غوطے کھائیں گے اور پھر ڈبکیاں کھاتے ہوئے جا کنارے لگیں گے, اور ایک دن جہنم سے نکل کر یہ جنت میں پہنچ جائیں گے. ان کا خسارہ یہ ہے کہ یہ سیدھے جنت میں نہیں جا سکتے, یہ بواسطہ براستہ جہنم جنت میں پہنچیں گے. وعمل الصالحات کی شرط, عمل الصالحات کی شرط لگانے سے ایمان والوں کا خسارہ یہ ہے کہ یہ سیدھے نہیں جا سکتے. ویسے اللہ اس میں سے جس کو چاہے, اس کو, یہ میں قانون بتا رہا ہوں, اس کی قدرت نہیں بتا رہا, جس کو چاہے معاف کر, کون پوچھنے والا. وتواصوا بالحق, جنہوں نے حق کی دعوت دی, حق کی دعوت دینے سے عمل والے بھی خسارے کے سمندر میں غوطے کھانے لگے. اب ان کا خسارہ کیا ہے؟ ان کا خسارہ جہنم نہیں ہے, ان کا خسارہ یہ ہے کہ یہ جنت کے عالی درجات سے محروم ہوگی. عمل الصالحات والوں کا نقصان کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ تیسری شرط لگا رہا ہے, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, یہ حق کی دعوت دی, اس کی شرط لگانے سے عمل والے, عمل صالح والے بھی نقصان میں ہیں. ان کا نقصان کیا ہے؟ جہنم نہیں, ان کا نقصان یہ ہے کہ ان کو وہ بحریہ ٹاؤن کا پانچ مرلے والا گھر ملے گا. ادھر مجھے پتا چلا کہ ادھر بڑے بڑے گھر بنے گے, ادھر پانچ مرلہ سکیمز مجھے انہوں نے پھرایا. تو یہ پانچ مرلہ سکیم والے جب بڑے گھروں کے پاس سے گزرے کہیں گے ہائے کبھی ہمارے پاس بھی ایسے ہوتے ہیں. اور سزوکی والے کے پاس تو ان کا گھاٹا کیا ہے کہ یہ عالی درجات سے محروم ہو کر وہ نقصان ان کا ہوا ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ سے جو حق کی دعوت پر آ گیا تو یہ اوپر چلا گیا, فرسٹ ڈویژن اس کی آ گئی ہے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کی شرط لگانے سے تبلیغ والوں کو بھی گھاٹے میں اللہ دکھا رہا ہے, یہ بھی گھاٹے میں. اب ان کا گھاٹا کیا ہے کہ یہ پوزیشن نہیں لے سکتا, یہ وکٹری سٹینڈ پہ نہیں کھڑے ہو سکتا, ان کو شاباش نہیں مل سکتی. جو گڈ, وہ جب گڈ لڑکا لے کے آتا ابا دیکھو مجھے مس نے گڈ دیا ہے, تو یہ اللہ سے شاباش نہیں لے سکتے, یہ اللہ کے در میں وکٹری سٹینڈ پہ نہیں آ سکتے. وہاں تو تین ہی ٹیمیں کھڑی ہو سکتی ہیں نا. لیکن یہ بتاؤ, یہ جو فائنل میں دو ٹیمیں جاتی ہیں, ایک جیت جاتا ہے دوسرا ہارتا ہے, کبھی ہارنے والے خوش ہوئے کہ ہم سیکنڈ آئے ہیں, وہ رو رہے ہوتے ہیں کھڑے ہوئے, ان کے ملک والے بھی رو رہے اور وہ بھی پاگل ہو, تم نے 50 ٹیموں میں سے تم 49 نمبر پر آئے ہو, تم اس پر تم دوسرے نمبر پر آئے, تم نے 48 ٹیموں کو پیچھے کیا ہے, اس میں خوش کیوں نہیں ہوتے ہو؟ کہ نہیں ہم نے ٹرافی ملنی نہیں تھی, ہم ٹرافی سے محروم ہو گئے. یہ تواصب بالصبر کی جو شرط ہے, یہ شرط تبلیغ والوں کو رلائے گی قیامت کے دن کہ ہم ٹرافی نہ لے سکے. تو ہر ایک کا گھاٹا الگ الگ نوعیت کا ہے. ایمان کی شرط سے جو گھاٹا ہے وہ ہمیشہ کی جہنم ہے, عمل کی شرط کا جو گھاٹا ہے وہ جنت براستہ جہنم ہے, تبلیغ کی شرط سے جو گھاٹا ہے وہ درجات کی کمی ہے, اور صبر کی شرط کا جو گھاٹا ہے وہ وکٹری سٹینڈ پہ کھڑے ہونے کی ناکامی ہے. تو ہر انسان کے لیے, اگر وہ اللہ سے شاباش لینا چاہتا ہے اور وہ اللہ پاک کے ہاں عالی مقام پر پہنچنا چاہتا ہے, تو یہ چار پرچے لازمی ہیں, یہ چار پرچے لازمی ہیں. ایک صاحب کہنے لگے کہ ہم تبلیغ کے اہل نہیں. میں نے کہا نماز کے اہل ہو, تم اس قابل ہو کہ نماز پڑھو, اس غافل دل کے ساتھ اللہ کو سجدہ کرو, اس قابل ہیں ہم کہ ہم نماز پڑھیں؟ آج کا نمازی اس قابل ہے کہ وہ سجدے میں سر رکھے؟ کہ سجدے میں سر رکھ کے بھی اللہ یاد نہیں آ رہا, اللہ اکبر کہہ کے بھی اللہ کی عظمت سے دل خالی ہے. رکوع اور سجدے, سجدے میں آدمی اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے, اللہ کے نبی کا فرمان ہے سجدہ کرنے والا اللہ کے قدموں میں سر رکھتا ہے. جس کو اس حال میں اللہ یاد نہ آئے وہ اس قابل ہے کہ نماز پڑھے؟ ہم حج کے قابل ہیں کہ پتھر دل کے ساتھ بیت اللہ جاتے ہیں؟ بیرون در چکر دی کہ درون خانہ آئی, ارے تو نے باہر کیا گل کھلایا جو آج اندر آ کے طواف کر رہا ہے؟ تو میں اس قابل ہوں کہ میں بیت اللہ کا طواف کروں, وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ ہم کسی امر کے بھی قابل نہیں ہیں, لیکن ہمیں حکم ہے, ہم نے کرنا ہے. میں یہ کہوں میں تو نماز کے قابل نہیں, تو میرا تو بڑا غرق ہو گیا اگر میں نے چھوڑ دی. میں جو تبلیغ کا اہل نہیں, میرے نمبر کیا کٹے, میری ناکامیوں کے فیصلے ہو جائیں گے. مجھے حکم ہے اللہ کی بات سنانے کا, چاہے سلیقہ ہے یا نہیں ہے, قرینہ ہے نہیں ہے, اگلا سنتا ہے نہیں سنتا, میرا عمل ہے نہیں ہے. دیکھو یہ چار الگ چیزیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. واو واو واو, اس میں فا نہیں ہے, واو ہے. فا ہوتی تو پھر وہ مطلب ہوتا جو آج کل لوگ کہتے ہیں, پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ پھر تبلیغ کرو. فا الذین آمنوا فعملوا الصالحات فتواصوا بالحق فتواصوا بالصبر. اگر یہاں فا ہوتی تو پھر وہ مطلب بنتا جو آج کل لوگ کہتے ہیں, پہلے خود ٹھیک ہو پھر تبلیغ کرو. ایسی تبلیغ کا کیا فائدہ, خود عمل ہے نہیں اوروں کو تبلیغ کرتے ہیں. یہ واو ہے, واو واو کا مطلب ہے ایمان بھی بنا, عمل بھی بنا, تبلیغ بھی کر, صبر بھی کر, کہیں نمبر تھوڑے کہیں نمبر زیادہ, مل ملا کے جب رزلٹ آئے گا تو کمی زیادتی مل کر پاس کیا ٹرافی بھی مل جائے گی. پھر تو نبیوں کے سوا کوئی تبلیغ نہیں کر سکتا, چونکہ نبی ہے جو مکمل ہوتا ہے, باقی کون مکمل ہو سکتا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلندیوں پر ہیں, عظمتوں پر, نبیوں خیر الخلائق بعد الانبیاء, لیکن معصوم تو نہیں ہے, معصوم تو نہیں ہے, کمی سے پاک تو نہیں ہے. اس لیے تو اللہ کے نبی نے اپنا جان نشین خود نہ بنایا, کہ دنیا میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ معصوم کی جگہ غیر معصوم آ رہا ہے. معصوم کی جگہ معصوم لیتا تھا نا, نبی کی جگہ نبی لیتا تھا, یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ معصوم کی جگہ. میں نے بہت سوچا کہ اللہ کے نبی نے اشارے تو ہزاروں دفعہ کیے, لیکن یہ کیوں نہیں کہا میرے بعد ابو بکر خلیفہ, یہ کیوں نہیں کہا؟ سوچ 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 سوچ, پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے, میں نے کہیں پڑھا نہیں, میری اپنی سوچ ہے یہ کہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ معصوم کی جگہ غیر معصوم آ رہا ہے. تو غیر معصوم 99 نمبر تو لے سکتا ہے, 100 نہیں لے سکتا, 100 تو صرف نبی کے لیے ہیں, 100/100. ایک دفعہ ہمارے ڈیرے میں ایک صاحب آ گئے, انہوں نے تبلیغ والوں کا وہ توا لگایا, اتنا ذلیل کیا, اس کو یہ بھی خیال نہیں ہے کہ میں مہمان آ کے بیٹھا ہوں اور میزبان کی بےزتی کر رہا ہے. تو جب وہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو میں نے کہا جی بات یہ ہے, یہ حکومت پاکستان بڑی ظالم حکومت ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اتنا رحم رکھا ہوا اپنی رعایا کے لیے کہ جو 33 نمبر لے لے اس کو پاس کر دیتے, 67 نمبر ضائع کر دے اس کو کہتا ٹھیک ہے پاس, سنت لے لینا کم آوے نہ آوے پاس ہیں. تو میں نے کہا اللہ حکومت پاکستان سے بہت زیادہ مہربان ہے, اور اس نے یہ مطالبہ مجھ سے نہیں کیا کہ تو 100 نمبر لے کر آ, اس نے کہا فمن ثقلت موازینہ 51 نمبر لے کر آ 49 معاف کر دوں. تو باپ مجھ سے کہتا میں 100 نمبر حاصل کروں, میں نہیں حاصل کر سکتا, اور میں اللہ کا شکر ہے میرا حساب آپ نے نہیں لینا, اللہ نے لینا. ایک بدو کہنے لگا یا رسول اللہ ہمارا حساب کون لے گا؟ تو آپ نے کہا اللہ کا. واہ واہ مزے آ گئے, مزے آ گئے, اللہ کی قسم مزے ہو گئے. تو آپ نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہ سخی آدمی پکڑ کے چھوڑ دیا کرتا ہے. ان الکریم اذا قدر عفا, اور کریم بادشاہ سخی بادشاہ پکڑ کے چھوڑ دیا کرتا. تو اب حساب تو اللہ نے لینا. وہ کہتا ہے 51 ہوں گے تو ہم پاس کر دیں گے. تو اب شیطان نے چکر دے دیا, نہیں جی پرفیکشن ہونی چاہیے پرفیکشن, پھر آدمی اوروں کو تبلیغ کرے. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا, پھر تو صرف نبی ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا. ہم تو کسی بھی کام کے اہل نہیں کر سکتے, اگر اہلیت کو دیکھے تو ہم کوئی کام نہیں کر سکتے. اللہ کا پاک نام اپنی گندی زبان سے لے سکتے؟ سارا دن یہ زبان گالی نہ غیبت جھوٹ چغلی, ہم اس سے اللہ کہہ سکتے؟ نہیں, ہمیں حکم ہے, ہم نے کرنا ہے. نہ کرنا ایک جرم, کرنا ہزار جرم, یہ ہزار جرم معاف ہو جائیں گے, وہ ایک نہیں معاف ہوگا. تو نہیں کیا تو یہ چار لازمی پرچے ہیں, یہ ہر حال میں ان کو کرنا ہے. اور نمبر دینے والا اللہ بڑا مہربان. ہمارے استاد قاضی سجاد صاحب اچانک مجھے ڈیفینس میں مل گئے, ہسٹری کے ہمارے استاد. تو ہسٹری کے پرچے تو واقعات ہوتے ہیں, اب ڈھیر لگا ہوا پرچے کا, تو وہ بالشتوں سے ناپا کرتے تھے, 10 نمبر, وی نمبر, 3 نمبر. ان کے پیپر میں کوئی فیل نہیں ہوتا, سب کو پاس کرتے تھے. تو اللہ اس سے زیادہ کریم ہے. فائلیں کھلنی کوئی نہیں, جس کو اس نے معاف کرنا, اس کی جس کی فائل کھل گئی وہ تو ختم ہو گیا. من نوقش ہلاک, جس کی فائل کھلی وہ ہلاک ہو گیا. تو جو کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے گا. تو ہم تو کسی چیز کے بھی اہل نہیں ہیں, ہمیں ہر حال میں دعوت کی آواز کو بلند کرنا ہے. عمل کرنا ایک الگ محنت ہے, دعوت دینا ایک الگ محنت ہے. عمل نہ ہو تو بھی اگر اخلاص سے دعوت دے گا تو اجر ملے گا. الدال علی الخیر کفاعلہ, بھلائی کی بات کرنے والا اگر اس پر کسی نے عمل کر لیا تو بات کرنے والے کو اجر ملے گا. یہ تو اللہ کے نبی کا فرما. ہم کہتے ہیں ایسی تبلیغ کا کیا فائدہ, خود عمل ہے نہیں اوروں کو تبلیغ کرتے ہیں. اس کا فائدہ بتا رہا ہوں, میں ان پڑھ ہوں, میں اپنے بیٹے سے کہتا ہوں بچہ جا قرآن یاد کر لے, ہاں تو اس نے جا کر قرآن پڑھنا شروع کر دیا. میں نے تو نہیں پڑھا ہوا, تو آج کے دستور کے مطابق مجھے تو بچے کو حافظ بنانے نہیں چاہیے, پہلے میں خود حافظ بنوں پھر بچے کو تبلیغ کروں, جا بیٹا تو حفظ کر. لیکن وہ میرے کہنے پہ چلا گیا, اس نے کر لیا. تو جب وہ پڑھتا ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس صرف بسم اللہ پر باپ کی بخشش ہو جاتی, اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے, اس قاری کی بخشش ہو جاتی, اس بچے کی ہو جاتی. تو بھائیو یہ چار لازمی پرچے ہیں, ان کو حل کرنا ہے, ان کو حل کرنا ہے. ہمارے استاد تھے مولانا شریف صاحب کشمیری رحمت اللہ, بہت بڑے محدث تھے, بہت بڑے محدث تھے, خیر المدارس. تو ایک دفعہ انہوں نے اس سورہ والعصر, یونی کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, انہوں نے فرمایا جب یہ سورت پڑھ کے فرمایا ایمان کی شرط لگانے سے کافر نکل گئے, عمل کی شرط لگانے سے ایمان والے نکل گئے, تبلیغ کی شرط لگانے سے عمل والے نکل گئے, صبر کی شرط لگانے سے تبلیغ والے نکل گئے, اور جس نے یہ چاروں کام کرنے تو تبلیغ میں چلا جائے. یہ چاروں باتیں اس وقت تبلیغ کے کام میں زندہ ہیں, یہ چاروں کام تبلیغ. پیدل سال کا سفر کتنا بڑا صبر ہے, 7 مہینے کتنا بڑا صبر ہے, 4 مہینے کتنا بڑا صبر ہے. اب دعوت بھی چل رہی, عمل بھی ہو رہا ہے, اور ایمان بھی سیکھا جا رہا ہے, عمل بھی سیکھا جا رہا ہے, دعوت بھی دی جا رہی, صبر بھی کیا جا رہا ہے. یہ چاروں چیزیں مرتے دم تک اگر ساتھ رہی, اور چاہے پھر لولی لنگڑی بھی ہوئی, لولی لنگڑی بھی ہوئی, اللہ کے میری آپ کی کیا تبلیغ. ابراہیم علیہ السلام کی جتنی قرآن نے تعریف کی ہے نا, اتنی اور کسی نبی کی نہیں کی. ہمارے نبی کو چھوڑ کر, ہمارے نبی کے بعد جتنی تعریف قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کی کسی کی نہیں کی. کیا کہا اللہ نے؟ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم واتیناہ فی الدنیا حسنا وانہ فی الاخرۃ لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا. یہ آیت کمال ہے، یا مضمون جو ہے تعریف کا کمال ہے، کہ ابراہیم سردار تھا، ابراہیم سردار تھا، قائد تھا، رہبر تھا، ہادی تھا، مہدی تھا، شرک سے پاک تھا، اللہ کا دیوانہ تھا، اللہ کی نعمتوں پہ شکر گزار تھا. میں نے دنیا بھی اس کی اچھی کی، میں نے آخرت بھی اس کی اچھی کی، اور اگلی تعریف سب سے اعلیٰ ہے، اے میرے محبوب تو بھی ابراہیم کی پیروی کر. یہ سب سے اعلیٰ تعریف ہے. اللہ نے موسیٰ کی پیروی کرنے کا، عیسیٰ کی نہیں کہا، نوح نہیں، نہیں، ان اتبع ملت ابراہیم، میرے محبوب ابراہیم کی پیروی کر. یہ ابراہیم علیہ السلام جن کی پیروی کا حکم محبوب کو دیا گیا، انہوں نے جب 120 سال محنت کی اور اللہ کو پیش کرنے لگے تو کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تقبل کا مطلب ہوتا ہے جب تم کسی بڑے آدمی کو کوئی گھٹیا چیز پیش کرنے لگو تو تمہارے پیش کرنے میں بھی تواضع ہوتی ہے اور آگے بات کرنے میں بھی تواضع ہوتی ہے، کہ آپ کے دل میں یہ ہوتا ہے یہ بہت بڑا آدمی ہے اور میں بہت حقیر سی چیز اس کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کو پیش کروں، پر میں غریب آدمی، میرے پاس اس کی سے اور ہے بھی تو کچھ نہیں، تو میں نے تو یہی دینا ہے. اس سارے مضمون کے لیے تقبل کا لفظ بولا جاتا ہے، اور قبول کا لفظ بولا جاتا ہے جب دینے والا واقعی کوئی چیز دے رہا ہو، جب دینے والا کوئی چیز دے رہا ہو کہتے قبول فرمائیے، اور جب اس کو یہ ہو کہ میں تو بہت گھٹیا چیز دے رہا ہوں، پتہ نہیں یہ لے گا نہیں لے گا، پتہ نہیں رد نہ کر دے، پتہ نہیں مجھے ڈانٹ نہ دے، پتہ نہیں کہ نہیں چاہیے کیا کیا میری بیسی کی، تو اس وقت تقبل کا لفظ بولا جاتا ہے تقبل. تو اللہ تعالیٰ کا خلیل کہتا ہے میرے مولا میرے پاس کچھ نہیں تیرے دربار میں پیش کرنے کو، یہ میری ٹوٹی پھوٹی کوشش ہے، تقبل منا، تقبل منا، اس قابل نہیں کہ میں پیش کروں، تو مہربانی فرما کے قبول فرما لے. تو اب میرے آپ کے پاس کیا ہے؟ تو بھائیو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک پاک پاکیزہ زندگی دے کر گئے، دستور دے کر گئے، سمجھا کر گئے، بتا کر گئے، اور اندھیرے دور کر کے گئے. لیلہا کنہا رہا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے راستے میں کہیں رات نہیں آتی، رات آتی ہے تو دن میں تبدیل ہو جاتی، لیلہا کنہا رہا، ہر سفر میں رات بھی آتی ہے، دن بھی آتا ہے، صبح بھی ہے، شام بھی ہے، لیکن آپ میرے آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں جس راہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اس میں رات کا گزر ہے ہی نہیں، آئے گئے اندھیرے تو روشنیوں میں تبدیل ہو جائیں گے. تو یہ تبلیغ کا کام یہ چاروں چیزوں کو اس وجود میں لانے کی کوشش ہے، چاروں چیزوں کا. تو اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، دنیا کھچ کے یہاں آتی سیکھنے کے لیے. 1980 سے میں دیکھ رہا ہوں، اب 26 سال ہو گئے ہیں، کوئی مہینہ خالی نہیں جاتا جس میں شہ بر اعظم کا کوئی نہ کوئی نمائندہ یہاں موجود نہ ہو. اور بارہا ایسا ہوا لوگ آئے 4 مہینے لگا کر گئے، نہ وہ اردو سمجھے، نہ عربی، نہ انگریزی. ایک آیا تھا چلی سے، ایک نوجوان آیا، 4 مہینے لگائے، وہ صرف اسپینش جانتا تھا، اور ہمارے پاس نہ کوئی اسپینش کا ترجمان اور نہ کوئی سمجھانے والا نہ سمجھنے والا، 4 مہینے ایسے ہی لگا کے چلا گیا، کوئی 4 گھنٹے لگا کے دکھا دے، نہ سمجھ میں آ رہا ہو اور بیٹھ 4 گھنٹے بیٹھ کے دکھا دے. اور میرے ساتھ خود جماعت میں ایک افریقن تھا، وہ فرینچ سمجھتا تھا، تو ہم پہلے اردو میں بولتے، وہ اردو سے عربی میں ہوتا، پھر عربی سے فرینچ میں اس کو ترجمہ کر کے بتایا جاتا. ایک افریقن ایسا تھا جو فرینچ بھی نہیں جانتا تھا، تو اس کو اردو سے عربی، عربی سے فرینچ، فرینچ سے پھر اس کی افریقی زبان میں ترجمہ کر کے بتایا جاتا تھا. اتنے تکلف میں کوئی 4 مہینے گزار سکتا ہے؟ تو ایک دن کا یہ ترجمہ چھوڑو بس، میں کچھ نہیں سنوں گا، بس مجھے بیان میں بٹھاؤ میں ایسے ہی سنوں گا. پورے سفر میں اس نے کہا میں کچھ نہیں سنوں گا، بس میں یہاں بیٹھتا ہوں، میرے اوپر اثر ہوتا ہے، میرے دل پہ اثر ہوتا ہے. میں خود اس کے ساتھ تھا، وہ چلی والے کے ساتھ تو میرا وقت نہیں لگا، اس کے ساتھ تو میرا وقت لگا تھا. تو ایک عجیب و غریب دنیا میں اللہ نے نظام قائم کر دیا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، ایسے نہیں ہے تبلیغ کا کام. ستر سال اسی سال 1926 میں شروع ہوا تھا اور اب 2080 برس ہو گئے. 80 برس میں جھول بھی آئے, ٹھوکریں بھی لگیں, لیکن اس کے باوجود اللہ اس کو بڑھا رہا ہے, بڑھا رہا ہے, بڑھا رہا ہے. اس کے پیچھے کوئی بڑے ماسٹر مائنڈ کوئی نہیں ہے, کوئی بڑے کیا اس کے مفکرین کوئی نہیں ہے. یہ عام مسلمان اس کو لے کے چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو وجود دیتا ہے تو اس کے نظام بناتا ہے. یہ ہدایت کے وجود میں آنے کے لیے پیش بندی ہے. یہ ایک دم تو کوئی چیز نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ یہ سارا باطل کچرا نکالنے والا ہے, یہ سارا گند دھلنے والا ہے. ہر شام پہ صبح آتی ہے نا, تو جتنا اس دھرتی پہ زنا ہو رہا ہے یہ سب ختم ہونا ہے. جتنی موسیقی ہو رہی ہے اسے مٹنا ہے, جتنا سود ہے اسے مٹنا ہے, جتنا جوا ہے, ظلم ہے, ستم ہے, ماں باپ کی ذلتیں اور پستیاں ہیں, یہ سب گند ہے, اسے صاف ہونا ہے. جب تک گٹر کے اندر جاتا رہے نا گند, کوئی نہیں شور مچاتا. جب گٹر ابلتا ہے تو پھر محلے والے کو بلاؤ, بھائی ایل ڈی اے والوں کو بلاؤ, یہ گٹر صاف کرو, گٹر صاف کرو. جب تک برائی چھپ کے ہوتی رہتی اللہ مہلت دیتا رہتا جب وہ ابل کے باہر آتی ہے اور وہ سڑکوں پر, پوسٹروں پر, دیواروں پر, گھروں پر, گلیوں میں آ جاتی ہے, پھر یہ گٹر جو ابل گیا ہے اب اسے اللہ نے صاف کرنا ہے. یہ کام اس کے لیے پہلے سے مقدمہ ہے, یہ پیش رفت ہو رہی ہے کہ پہلے اللہ کی دعوت کے ذریعے سے حجت قائم کر, اللہ کی مان لو. جب کوئی مجھے آ کے کہتا نا بھائی آپ اللہ کی مان لیں اور اللہ کے رسول کی مان لیں, تو میرے اوپر اس نے سارے دروازے بند کر دیے, میرے اوپر حجت تمام ہو گئی. آج کے بعد اگر میں نہیں مانتا ہوں تو اللہ کا نظام میرے خلاف چل جائے گا. جب تو کوئی آ کے مجھے کہتا نہیں ہے تو اللہ ڈھیل دیتا ہے. جب میرے کان میں بات پڑ گئی اب مہلت ختم ہو گئی. اسے تو پاکستان کے حالات زیادہ خراب ہیں کہ یہاں در در میں لوگوں نے جا کر کہا لوگوں اللہ کی مان لو, لوگوں اللہ کی مان لو, لوگ باغی ہیں. تو اللہ ٹھوکریں دے رہا ہے, ٹھوکریں دے رہا ہے, ٹھوکریں دے رہا ہے کہ ان کے تو کانوں میں دعوت اتر چکی ہے. وہ تھر اور تھل اور چولستان جہاں ایک گھر ہے وہاں بھی اللہ نے تبلیغ کو پہنچا کر انہیں اللہ کی بات سنائی ہے. بلوچستان کے پہاڑوں میں اور گلگت کے پہاڑوں میں کمال ہے. کوئی اللہ کا اپنا ہی نظام چل رہا ہے, کسی انسانی سوچ کی بات نہیں ہے. تو بھائیو اس کے لیے ہمت کرو, کوشش کرو, ارادے کرو اور اللہ کی راہ میں نکلو, پچھلے پر توبہ کرو. میں ہماری جماعت سے گلگت میں, تو جو دریائے سندھ کا دہانہ ہے نا کیٹو پہاڑ کے نیچے, وہاں سے دو جماعتیں پیدل چلی, ایک اس کنارے ایک اس کنارے, وہ چلتی 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 وہ گلگت پہنچی, جن کا ہر قدم پہ ہزاروں فٹ گہری کھائیاں منہ کھول کے کھڑی تھی کہ اگر ادھر سے ادھر ہوئے تو ان کی لاش بھی نہیں ملے گی. اور اس میں ایک آدمی سال کو چل رہا تھا جس کے یہ دونوں بازو یہاں سے کٹے ہوئے تھے, اس میں سال میں چل رہا تھا. جو کوئی اللہ کا اپنا ہی نظام چل رہا ہے, یہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے. تو بھائیو کام کر لیں, کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے. جب ہدایت کی ہوا چلے گی ہمارا اس میں حصہ پڑ جائے گا, اور جب باطل مٹے گا ہمارا اس میں حصہ پڑ جائے گا. اور اللہ نہ کرے کوئی اللہ تعالیٰ نے اس نافرمانیوں پر گرفت کی تو اللہ آپ کی اور ہماری حفاظت فرما لے گا. تو بھائی پچھلے پر توبہ کرو, اگلی کے لیے نیت کرو اور بولو بھائی کون تیار.